إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعلم أنه لا إله إلا الله میرے محترم ماں اور بہنوں توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور نجات حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچے۔ ایک انسان اس وقت تک کے صحیح طور پر نجات کے لائق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے اخلاص والا نہ بن جائے، اور دین کی اصل یہی ہے، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے تمام اعمال، اپنی تمام عبادات کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے۔ صحیح عقیدے کا سیکھنا دین میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دین میں بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس طرح کے دوسرے اخلاق اور آداب اور معاملات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنی زندگی میں توحید کا خصوصی اہتمام کرے، اس کو سیکھے اور اس کو زندگی میں عمل میں لائے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ خاص طور سے اپنے گھر والوں کو توحید کی تعلیم دینا، اپنی اولاد کو توحید سکھانا، یہ والدین پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم و اہلکم نار، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا توحید کا سیکھنا اپنی ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے، اپنے گھر والوں کے اعتبار سے ضروری ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں یا اجنبی انسان ہو، اس تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے توحید کا جاننا سب سے ضروری ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز دین میں یہی فرض ہے، اور اسی لیے یہ کورس منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم توحید کو تفصیلی طور پر اور تمام ناحیوں سے، ہر آسپیکٹ سے، ہر اینگل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور توحید کے مقابلے میں شرک کو بھی واضح طور پر سمجھیں۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں فبضدها تتبین الاشیاء، کہ ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، واضح ہوتی ہے، ایک چیز اس کے کانٹراسٹ سے یا اپوزٹ چیزیں جو اس کی ہوتی ہیں ان سے جب اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، موازنہ ان کا کیا جاتا ہے، تب جا کے بات بالکل واضح ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جب ایک انسان دھوپ کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جب چھاؤں کو دیکھتا ہے، تو دونوں کا فرق اور اہمیت چھاؤں کی سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا شرک کی خباثت اور برائیاں اگر انسان دیکھے تو اس کو توحید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے منافع، اس کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال یہی کتاب، جو بہت ہی مختصر کتاب ہے، جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں چار قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں جو شرک اور توحید سے متعلق ہیں، جس کو سمجھنے میں، شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں سمجھنے میں اس کتاب سے آسانی ہوتی ہے۔ شیخ محترم فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، جب تم نے یہ جان لیا کہ جب عبادت میں شرک داخل ہو جاتا ہے تو اس میں فساد پیدا کر دیتا ہے اور عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور شرک کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، تو پھر تیری سمجھ میں یہ بھی آ جائے گا، تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر سب سے اہم فرض اسی چیز کی معرفت ہے۔ یعنی جب تم کو معلوم ہو گیا کہ شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے والا انسان، ایک اس کی عبادت، جب شرک اس کی عبادت میں مل جائے اس کی وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے اور اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین برائیاں یہاں پر ہیں۔ شیخ محترم نے یہاں پر تین برائیاں شرک کی بیان کی ہیں کہ اگر کسی عبادت میں انسان شرک کی ملاوٹ کر دے تو نمبر ایک، وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے جس میں شرک تھا، لیکن صرف وہ عبادت نہیں، وہ احبط العمل، اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ بلکہ شرک سے جب تک توبہ نہیں کرتا ہے، شرک کو جب تک کہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کے بعد کیے ہوئے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مثلا، جیسے پچھلے درس میں مثال دی گئی تھی کہ ایک انسان اگر بے وضو نماز پڑھے تو چونکہ اس نے وضو نہیں کیا ہے، اس کی نمازیں آئندہ جتنی بھی پڑھیں کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے، چونکہ اس نے شرط پوری نہیں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نیکیوں کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو اس کے بعد آدمی جتنی بھی وہ شرط پوری نہ کرے تو پھر جتنی بھی نیکیاں کرے وہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہا وہ احبط العمل۔ لیکن یہاں پر یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر ایک انسان نے پچھلے بہت سارے اعمال کیے ہوں اور وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، پھر جا کے زندگی کے ایک مرحلے میں وہ شرک کرے تو کیا آگے کی نیکیاں صرف قبول نہیں ہوں گی، بلکہ پچھلی بھی نیکیاں جتنی ہیں وہ احبط العمل، اس کا پچھلا عمل وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اور انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا کہ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، شرک کرنے والا، شرک والا، صَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، خالد کہتے ہیں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، خلود اسی پر سے ہے، ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، خلود ہمیشگی، ایٹرنیٹی، ہمیشہ رہنا، فِي النَّارِ، نار کے معنی عربی زبان میں آگ کے ہوتے ہیں۔ تو شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یقیناً من یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، شرک کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، شرک اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، یا اس کے اسماء و صفات میں، اس کی تفصیل ہم آگے بھی دیکھیں گے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے جنت کو، یعنی جنت حرام، حرمہ کے معنی عربی زبان میں ممنوع کے ہوتے ہیں، منع، حرم احترام سے ہے اور منع کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، حرام منع کو کہتے ہیں، اسی لیے حرم میں احترام کی وجہ سے برائیاں ممنوع ہوتی ہیں، کسی کو تکلیف دینا یا اس طرح کی بہت ساری باتیں وہاں ممنوع ہوتی ہیں، منع۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اس کے لیے منع ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، مَأْوَا ٹھکانہ، عربی زبان میں مَأْوَا کہتے ہیں ٹھکانے کو، جہاں آدمی جا کے پناہ لے، آوا، اسی لیے حدیث میں آیا من آوا محدثن، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، تو آوا کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینا، مأوا پناہ کی جگہ جہاں آدمی جائے اور وہاں رہے، تو انسان اگر پناہ چاہتا ہے اس کو پناہ ملے گی تو کہاں ملے گی؟ جہنم کی آگ میں. یہ یعنی عجیب انداز ہے قرآن کا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ پناہ لے گا تو کہاں لے گا؟ جہنم کی آگ میں، اور کوئی جگہ پناہ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے. اس نے زندگی میں توحید کا اہتمام نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے پناہ نہیں حاصل کی، جھوٹے معبودوں سے پناہ مانگتا تھا، تو جھوٹے معبود چونکہ جہنم میں چلے گئے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کو وہی پناہ ملے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے حرام اور وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالموں کے لیے یہاں کہا گیا کہ ظالموں کے لیے کوئی انصار نہیں ہوگا. اب غور کریں، تین باتیں اللہ نے بیان کی ہے، نمبر ایک جنت حرام، نمبر دو جہنم ٹھکانہ، اب تیسری چیز جو ہے انسان سوچتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو بچ کے نکلیں گے. کیوں؟ جن بتوں کو ہم نے پوجا ہے، جن اولیاء سے ہم نے اپنے ناطے جوڑے ہیں، ان کی عبادتیں کی ہیں، تو قیامت کے دن اگر ہم جنت میں جانا چاہیں یا جہنم سے بچنا چاہیں تو ہمارے مددگار ان کو بچا لیں گے. اور دنیا میں انسان شرک کرتا ہے تو اکثر اس کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ معبود اس کو نقصان سے، مصیبتوں سے بچائیں، دنیا کی راحتیں اس کو ان کے ذریعے سے ملیں، اور دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت کا دن، جنت جہنم کا مسئلہ، اس میں یہ معبود اس کے کام آئیں گے. اس لیے بہت سارے لوگ آخرت کی سفارش کے اعتبار سے یا دنیا میں مدد کے اعتبار سے معبودوں کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اس گمان میں ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے گا، بھول جاؤ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. انصار ناصر کی جمع ہے، ناصر نصرا سے ہے، اسی پر سے لفظ ہے نصرت، نصرا مدد کرنا، ناصر مدد کرنے والا، اس کا پلورل، اس کی جمع ہے انصار، مدد کرنے والے ہیں. اسی لیے صحابہ میں سے بعض جو مدینہ میں تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں. تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالم کہتے ہیں کسی کا حق ضائع کرنے والا، ظلم، کسی کا حق اس کو نہ دینا، ان کو ظالم کہا گیا. کون؟ جو شرک کرنے والے ہیں، دو اعتبار سے، ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا جو کہ عبادت ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، حدیث معاذ میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس کی عبادت میں. لہذا جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اور مشرک کو ظالم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، پیڑ کو دیتا ہے، پتھر کو دیتا ہے، بتوں کو دیتا ہے، ستاروں کو دیتا ہے، قبروں کو دیتا ہے، تو اللہ کا حق چونکہ کسی اور کو دے رہا ہے تو اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے، لہٰذا اللہ کا حق ضائع کر کے وہ اللہ کے معاملے میں ظالم ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا ہے. کہا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ اس بھرم میں ہیں کہ ہمارے معبود ہم کو جہنم سے بچا لیں گے تو یاد رکھو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو جنت سے محرومی، جہنم میں خلود، اور مددگار سے بھی محرومی ہے. ایک انسان خود تیر نہیں سکتا ہے، کم سے کم وہ امید تو کر سکتا ہے کہ کوئی اور کود کے اس کو بچا لے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کے لیے دوسرا سہارا جو ان کو کوئی بچا سکے اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کسی کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی، تو ایک تو اللہ کے معاملے میں وہ ظالم ہے، دوسرا اگر آپ دیکھیں تو خود وہ اپنے بارے میں ظالم ہے۔ شرک کر کے ایک انسان اپنے آپ کو جہنم میں یعنی جانے لائق بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ حدیث میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا اور رات میں میں ہمیشہ بیدار رہوں گا، نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان کے گھر گئے اور کہا تم ایسا اگر کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی ایک انسان اگر عبادت میں اتنا مجاہدہ کرے کہ اس کا جسم لاغر ہو جائے، اس کے جسم کو مضرت پہنچے، نقصان ہو، سیریسلی انجر ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے، تو کہا کہ تیرے جسم کا بھی تیرے پر حق ہے۔ یعنی ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ عبادت میں اپنے جسم کو نقصان پہنچائے۔ اسلام میں غلو صحیح نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ کی عبادت کر کے جسم کو نقصان پہنچانا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں بہت ساری سہولتیں ہیں۔ ایک آدمی اگر کشتی میں سوار ہے، ڈوبنے کا ڈر ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اگر آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ اگر آدمی بیمار ہے، بستر پر ہے، تو حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے جب تک کہ صحت مند نہ ہو جائے۔ تو اسلام میں اتنی سہولتیں ہیں کیونکہ جسم کا انسان پر جسم کا اس کا حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقاً۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں بھی جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور دنیا کی چھوٹی تکلیفوں سے جسم کو بچانا ضروری ہے، تو آخرت کی جہنم سے بچانا بھی تو ضروری ہے۔ ایک انسان اگر اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے، گناہ کر کے جہنم کا حقدار بنتا ہے، تو وہ اپنے جسم پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے ہر غلطی کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے اور جہنم کی آگ کا حقدار اپنے آپ کو بناتا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت کی راحتوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے ان کو ورغلا کر ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس پیڑ کے پاس جانے میں فائدہ ہے۔ اب انہوں نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے، دونوں نے وہ پھل کھایا۔ اب پھل کھانے کے بعد وہاں سے جنت سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دعا کی، تو دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کر لیا، ہم ظلم کر بیٹھے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ تو ایک انسان جب اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو وہ انسان گویا کہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے اور آخرت میں جنت سے آدمی اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا جو شرک کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں اللہ کی نصرت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی معلومات ممکن ہے مل جائے، لیکن اللہ کی رضا ان کو نہیں ملتی ہے، اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو جنت سے آدمی محروم کر رہا ہے تو اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ تو مشرکین کو ظالم دو اعتبار سے کہا گیا ہے، ایک اللہ کے حق میں ظالم ہے، دو اپنے اوپر ظالم ہے کہ راحت کا جو موقع، جنت کا جو ان کے پاس اپرچونٹی تھی، جنت کا موقع ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنے آپ کو شرک کر کے جنت سے محروم کر دیا، تو اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے حقدار بنا کر اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ شرک کے بارے میں آیت بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس میں شرک کے مفاسد کو بیان کیا گیا۔ آپ پورا ایک درس اس ایک آیت پر دے سکتے ہیں کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ تین نقصان اس میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل آپ نے ابھی اختصار کے ساتھ دیکھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اور جیسے شیخ محترم نے یہاں پر کہا کہ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، کہ شرک کرنے والا ہمیشگی کی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ شرک اتنی بھیانک چیز ہے، تو عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک، تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر سب سے اہم اسی چیز کی، اہم فرض اسی چیز کی معرفت ہے۔ جب شرک اتنا برا ہے، شرک اتنا بھیانک ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تم شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کو شرک کے بارے میں معلومات ہوگی تو تم شرک سے بچ پاؤ گے۔ جس چیز کا خطرہ جتنا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے راستے اتنے معلوم ہونے چاہیے، اس کے بارے میں اتنا انسان کو علم ہونا چاہیے تاکہ انسان اس سے بچے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جب شرک اتنا برا ہے، تم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا فرض، سب سے اہم فرض یہی ہے کہ تم معلوم کرو شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اس کی وضاحت ہم کو ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ توحید سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی یہاں پر جو نقطہ شیخ محترم نے بتلایا، ایک تو یہ کہ انہوں نے بنیاد فراہم کی، شرک بہت برا ہے، اور شرک کے بالمقابل کیا ہے؟ توحید۔ تو توحید اور شرک دونوں کا سمجھنا سب سے بڑا فرض ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اس دین میں سب سے بڑی پرائیورٹی عقیدہ ہے، سب سے زیادہ اولویت اور اہمیت عقیدے کی ہے، توحید سیکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک حدیث اس کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے، یہاں پر جب خا آئے گا تو اس کا مطلب بخاری ہے اور میم آئے گا تو اس کا مطلب مسلم ہے، اس کو آپ یاد کر لیں زندگی بھر کے لیے۔ یہ امام السیوطی نے اپنی الجامع الصغیر، اس کتاب میں یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ خا کا مطلب ہوگا بخاری، میم کا مطلب ہوگا مسلم، دال کا مطلب ہوگا سنن نبی داود، نون کا تا کا مطلب ہوگا ترمذی، نون نسائی، ہا ابن ماجہ۔ یہ آپ یاد کر لیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایزی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لما، جب، عربی الفاظ بھی آپ دھیرے دھیرے سیکھتے چلے جائیں گے تو اس کو آپ اگر نوٹ کرتے رہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ یہ کورس کا مستقل حصہ نہیں ہے، یہ ضمناً کچھ فوائد ہیں۔ لما، جب، بعث النبی، بعث بھیجنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کس کو؟ معاذ ابن جبل الی نحو اہل الیمن۔ معاذ ابن جبل کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی طرف بھیجا، قال له، ان سے کہا، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے پاس تورات و انجیل کا علم ہے، پچھلی کتابوں کے حامل ہیں۔ فلیکن، تو یہ بات ہونی چاہیے، اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے، اول ما تدعوهم الی، تدعوهم دعوت دینا، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے، الی ان یوحدوا اللہ تعالی۔ یہاں پر دیکھیں، وحد، یوحد، توحیدا، یہ لفظ عربی زبان میں یہاں سے آتا ہے، وحد، یوحد، توحیدا، ذکر، یذکر، تذکیرا، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس طرح سے لفظ بنتا ہے۔ تو توحید کا لفظ جو ہے یہ وحد سے بنتا ہے، وحد، ایک کرنا، سب کو ہٹا کے ایک کو اپنی زندگی میں معبود مان لینا، وحد، اس کا لفظ بنتا ہے توحید، اس سے لفظ توحید بنتا ہے، وحدہ سے۔ تو یہاں پر یوحدو، یہ جو لفظ بن رہا ہے اس کا پریزنٹ ٹینس جس کو آپ کہیں گے، الی ان یوحد اللہ تعالی، کہ وہ ایک اللہ کی توحید اختیار کرے، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم یمن والوں کو دعوت دو گے، جس کو یعنی یمن والوں کو سمجھاؤ گے، جس کی دعوت ان کو دو گے، وہ کیا ہے؟ ان یوحد اللہ تعالی، وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین میں سب سے پہلی دعوت توحید کی ہونا چاہیے، سب سے اہم چیز دین میں توحید ہے۔ جو اوپر بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلی معرفت، اسی لیے آگے آپ دیکھیے کیا ہے، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب اس کو پہچان لیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں، عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، سب سے پہلی معرفت تیرے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید کو سمجھنا، شرک کو سمجھنا۔ شرک اور توحید کی معرفت سب سے زیادہ، سب سے پہلا اور اہم فریضہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یمن والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، نصارہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ ایک اللہ کی توحید ہے۔ فَأَخْبِرْهُمْ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں، قبول کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، ان کو بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نماز فرض کی ہیں ان کے دن رات میں۔ فِي يَوْمِهِمْ، ان کے دن میں، یوم دن، لیل لیلہ یا لیل کہتے ہیں رات کو، لیلتہم، کہتے ہیں کہ جب وہ توحید کو مان لے، نمبر ایک توحید، نمبر دو نماز، کہ جب وہ توحید کو سمجھ لیں تو بتانا کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا، جب وہ نماز بھی پڑھنے لگے، فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں میں زکوٰۃ، اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو تیسری چیز معلوم ہوئی، زکوٰۃ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ، ان کے مالداروں سے وہ لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، اور ان کے فقراء پر، فقیر پر وہ لوٹائی جائے گی، تُرَدْ، لوٹائی جائے گی۔ تُؤْخَذُ، اخذ سے ہے لیا جانا، لینا، لی جائے گی مالداروں سے اور لوٹائی جائے گی فقراء پر۔ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، أَقَرَّ، اقرار کرنا، قبول کرنا، مان لینا، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب وہ اس کا اقرار کر لیں، فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ لو، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ہاں، لوگوں کے بہترین مال لینے سے بچنا زکوٰۃ میں۔ مال کی تین کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک دم گھٹیا مال، ایک دم اعلیٰ مال، اور درمیانی مال۔ جیسے کسی کے پاس بہت سارے مویشی ہوں، اونٹ ہے مثلا، اونٹ میں ہائی کوالٹی کے بھی اونٹ ہوں گے، ایک دم کم تر کوالٹی کے بھی ہوں گے، اور درمیانی بھی ہوں گے، تو ان میں سے کہا گیا کہ تم گھٹیا مال بھی قبول مت کرو زکوٰۃ میں، اور ان کا بہترین مال بھی چھینو مت، بلکہ جو درمیانی میڈیم درجے کا ان کا مال ہو زکوٰۃ میں، اس کو قبول کرو، نہ گھٹیا نہ اعلیٰ، درمیانی۔ تو کہا کہ جب وہ اس بات کو قبول کریں زکوٰۃ ہے، تو ان کے بہترین مال لینے سے بچو۔ آپ دیکھیں گے، ترتیب دیکھیے، نمبر ایک توحید، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دین میں یہ واقعی آپ کو مختلف مقامات پر قرآن میں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سورۃ البقرہ دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی کون ہیں؟ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ۔ نمبر دو، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر تین، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ترتیب دیکھیے، نمبر ایک ایمان بالغیب، نمبر ایک ایمان، نمبر دو نماز، اور نمبر تین زکوٰۃ یا صدقہ۔ یہ ترتیب اس کو یاد رکھیں۔ इनमें सब में टॉप में आपको मिलेगा ईमान, यहां पर आप देखेंगे आपको मिलेगी तौहीद। तो तौहीद नमाज से भी ज्यादा जरूरी, तौहीद ज़कात से ज्यादा जरूरी है। अकीदा है, ये बदनी अमल है, ये माली इबादत है। नमाज क्या है? बदनी इबादत है। और ज़कात माली इबादत है। तो बदनी इबादत माली इबादत अगरचे अहम हैं, लेकिन इनका नंबर आता है तौहीद के बाद। और आप गौर करें कि जब वो तौहीद को मान ले तब नमाज बताना, जबकि नमाज फर्ज हो चुकी है, नमाज फर्ज हो चुकी है, लेकिन पहले उनको तौहीद सिखाओ, तौहीद सही हो जाए उसके बाद उनको नमाज बताओ, फिर वो नमाज कबूल कर ले, फिर ज़कात बताओ। इससे दावत का एक हमारी जो बहनें दावत के मैदान में हैं उनके लिए एक बहुत अहम उसूल समझ में आता है कि दीन सर पे पूरी तरह उंडेलने का नाम नहीं है। दावत देने के आदाब में से एक अदब तदरीज है। तदरीज किसको कहते हैं? ग्रेजुअल अप्रोच, तदरुज के साथ में, स्टेप बाय स्टेप। आपके घर में सीढ़ियां अगर हैं तो आप सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं? ऊपर आपको जाना है, आप एक एक सीढ़ी उसकी चढ़ते हैं, ये नहीं कि छलांग लगा के ऊपर आ जाए, छलांग लगा के नीचे आ जाए। बल्कि दावत में एक इंसान को दीन सिखाना है और उसकी ज़िंदगी में दीन को लाना है, किसी इंसान की इसलाह करना है, उसको दीनदार बनाना है, तो ये मामला तदरीज के साथ मुकम्मल होता है। तदरीज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी के सामने हक को रखना, उसको समझाना और उस पर उसको अमल में लाना। डॉक्टर भी क्या करता है, मरीज को एक साथ पूरी दवा खिला देता है? नहीं, कहता आज ये कल वो, एक हफ्ते बाद फिर आना, दवा तब्दील की जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी दवा। इसी तरह से बच्चों की तरबियत, बच्चे को पहले आप देखिए हदीस में क्या है, 7 साल का हो जाए नमाज की तालीम, फिर उसके बाद 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े सजा। तो दीन में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। कुरान का नुज़ूल कैसे हुआ? कुरान नाजिल हुआ एक साथ पूरा आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा। वनज़लना तंजील, अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल किया, एक के बाद एक अहकाम नाजिल किए। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि जो हमारे दुआत हैं, दुआत जो हमारे दाई हैं, उनका काम क्या है। ये नहीं कि आप कहें कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं जब तक मैं ना बोलूँ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप किसी के सामने पेश करें, कोई इंसान मसलन आप उसको दीन की बात बता रहे हैं, भाई मैं दीनदार बनना चाहता हूँ, मुझको क्या करना पड़ेगा? आपको सुबह उठना पड़ेगा, फजर की नमाज के लिए नींद छोड़नी पड़ेगी, ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ज़कात देनी पड़ेगी, हज को जाना पड़ेगा, नहीं सीधा जहन्नम। तो आप अगर ऐसा पेश करेंगे तो एक इंसान सोचेगा भाई इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो मेरे से नहीं होगा। तो आपने क्या किया, उसको डिस्करेज किया और आपने उसको आने के बजाय वापस भेज दिया। थोड़ा थोड़ा पेश करने में फ़ायदा ये होता है कि एक इंसान थोड़ी थोड़ी चीज़ को ग्रास्प करता है समझने के एतबार से, और एक चीज़ पर जम पाता है, उसके सामने एक चीज़ है, आप उस पर एक पर उसको जमाएं, जब उस पर पक्का हो जाए आप उसके बाद का मरहला उसके सामने रखें। आप गाड़ी चलाते हैं, मंजिल पे आपको पहुंचना है, आप सारे स्टेशन एक साथ पार कर लेते हैं? नहीं, पहला स्टेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर मंजिल आती है। दावत का सफ़र भी ऐसा ही होता है। अब ये दाई की बसीरत पर होता है, हर आदमी नहीं कर सकता, एक आलिम जानता है। दाई की बसीरत पर होता है कि वो किस तौर पर, किस तरह से दीन लोगों के सामने पेश करें। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगरचे नमाज फ़र्ज हो चुकी थी, ज़कात फ़र्ज हो चुकी थी, लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल, ये बड़े सहाबी हैं, इनको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा? यमन। तो वहाँ भेजा तो आपने उनको सिखाया दावत कैसे देनी चाहिए। आप गौर करें, इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि दुआत को उलमा के ताबे रहना चाहिए। अगरचे ये दो तफरीक सही नहीं है कि ये दाई है और ये आलिम है, लेकिन जो उलमा की मातहती में जो लोग दावत देते हैं उनके लिए उलमा की रहबरी ज़रूरी होती है। आप देखें, दावत देने के लिए मुआज़ इब्न जबल जा रहे हैं, इल्म नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना जब उनको दावत देने के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि फल यकुन अव्वल मा तदउहू, तुम उनको दावत दोगे पहली चीज़, तो मतलब दाई हैं, दावत देने लायक हैं, तभी तो भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे दावत देना। पहली चीज, तुम ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जो अहले किताब है। इससे उलमा ने उसूल बताया कि मदऊ का हाल जानना जरूरी। इसमें कुछ चीज़ें सीख लें, आप समझ लें इसको, इस हदीस में कुछ चीज़ें समझ लें। एक तो इससे बात नंबर एक ये बात मालूम हुई कि आलिम कुछ लोगों को, तरबियत याफ्ता लोगों को दूसरों के पास दावत देने के लिए भेज सकता है। यानी इससे मालूम ही हुआ कि उलमा की मातहती में कुछ लोग दावती काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उलमा की मातहती में हों। ज़रूरी नहीं कि एकदम आलिम ही होगा तभी वो दावत देगा, नहीं, बल्कि उलमा की मातहती में, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती में मुआज़ इब्ने जबल हैं, आपने उनको भेजा, तो इस तरह से उलमा की मातहती में दुआत लोगों के पास जाकर उनको दीन सिखा सकते हैं या अपनी मजालिस में सिखा सकते हैं। एक नंबर दो, लोगों को दावत देने के लिए जिसको हम दावत दे रहे हैं उसको जानना भी ज़रूरी है। मदऊ की मारिफत, मदऊ कहते हैं जिसको हम दावत दे रहे हैं। आप किसी को दावत दे रहे हैं, आप नहीं जानते उसके बारे में, और आप जो जी में आया कह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए उसकी मेंटालिटी क्या है, कितना पढ़ा है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो कितना बातों को समझता है, दीनी बैकग्राउंड उसका क्या है, वो कौन से मिजाज का है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसको दीन सिखाने से पहले उसकी मारिफत आपको होना चाहिए। इसीलिए आपने क्या कहा, तुम एक ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जो अहले किताब है, यानी आपने जिनकी तरफ भेज रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनके बारे में इन्फो दी कि देखो इनकी तरफ जा रहे ऐसे लोग हैं। ये असल है कि मदऊ की मारिफत होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, आपने सबसे पहले तौहीद की दावत सिखाने के लिए कहा, दावत देने के लिए कहा। मालूम हुआ कि दीन में सबसे अहम तौहीद है, फिर उसके बाद नमाज, फिर उसके बाद ज़कात। इससे मालूम हुआ कि नमाज का मर्तबा तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा है, उसके बाद माली इबादात में ज़कात है। फिर इससे मालूम ये हुआ कि ज़कात मालदारों से ली जाएगी और फ़ुकरा में तकसीम की जाएगी, तो मालूम हुआ कि ज़कात के सबसे ज़्यादा बड़े हकदार फ़ुकरा हैं। अगरचे दूसरे भी ऑप्शंस देने के लिए हैं, दूसरे भी उसके मसारिफ हैं, ज़कात के और भी मसारिफ हैं जिसमें उसको सर्फ किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, कुरान में अल्लाह ने बतलाया है, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, फ़ुकरा, गरीब लोग जो अपना खर्च नहीं चला सकते। तो ये बहुत सारे अहकाम इस एक हदीस से हमको मिलते हैं, जिनमें हमने सबसे बुनियादी चीज़ जो समझी वो ये कि सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ तुम लोगों को दावत दोगे वो तौहीद है। इससे दीन में तौहीद की अहमियत सबसे ज़्यादा है इस बात का पता चलता है कि अगर हम लोगों को दावत दें तो सबसे पहले तौहीद की दावत दें, और अगर हम खुद भी दीन सीखें। आज भी बहुत सारे लोग आप देखिए कुरान की तफसीर सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, तौहीद अगर मालूम नहीं है तो जन्नत में जाने के लिए शिर्क में पड़ सकता है, पूरी तफसीर मालूम होगी भी। कुरान में आप देखें, कुरान करीम में अगर आदमी तफसील से तौहीद नहीं सीखता है और तफसीर का इल्म हासिल करता है, उसूल तफसीर सीख रहा है, और कुरान की कितनी तफसीर की किताबें हैं, कौन कौन से मुफस्सिर हैं, कुरान की तफसीर के उसूल क्या हैं, तफसीर बिर्राय क्या है, तफसीर बिलमाथूर क्या है, और बहुत सारा इल्म हासिल करता है, बिला शुबा ये ज़रूरी है, लेकिन ये आगे के लेवल का है। आपके लिए प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले तौहीद को सीखें। इसलिए बाज़ लोग जो हैं तौहीद का नादान लोग हैं, उन्होंने कहा कुरान में तो सब कुछ आ जाएगा। आप पूछिए उनसे तौहीद किसको कहते हैं, नहीं बता पाएंगे। कुरान करीम एक बड़ी किताब है और उसमें तौहीद की दलीलें एक जगह आपको सारी नहीं मिलेंगी, शिर्क की बातें सारी एक जगह नहीं मिलेंगी। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें इबादत की बात है, तौहीद रुबूबियत तौहीद अस्मा व सिफात की तफसील और वजाहत इसमें कहाँ है, समझाना पड़ेगा। अब समझाएगा कौन, जो उस तौहीद को समझा हुआ होगा तभी तो समझा पाएगा। तौहीद का इल्म अगर उसके पास नहीं है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में तौहीद इबादत नहीं समझाएगा। الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات کو نہیں سمجھا پائے گا. کیوں سمجھا نہیں؟ لہذا توحید کا سیکھنا سب پر مقدم ہے, سب سے پہلے, سب سے زیادہ پرائرٹی اس کی ہے کہ توحید کا علم حاصل کریں. اس کے بعد سارے علوم ہیں, تفسیر کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, سیرت ہے, پھر عربی زبان سیکھنا ہے وہ سیکھو, ردود ہیں, باطل فرقے ہیں, اور بہت سارے شعبے ہیں اصول و فروع کے اعتبار سے آپ سیکھیے اس کو. علم منع نہیں, لیکن عقل مندی انسان کی معلوم ہوتی اس سے کہ وہ پرائیورٹائز کس کو کرتا ہے, اولویت کس کو دیتا ہے, سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے. بعض اوقات لوگ دینی علوم میں مصروف ہوتے ہیں, بلا شبہ دینی علوم سارے مفید ہیں, لیکن دینی علوم میں وہ ایسے علوم میں مصروف ہوتے ہیں جو بعد والے ہیں, اور پہلا جو ان کے لیے ضروری تھا اس میں مصروف نہیں ہوتے ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرے, اور اسی مقصد سے یہ کورس شروع کیا گیا ہے, اور بہنوں کے لیے سب سے پہلے اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس کو سیکھنے کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا, شیخ کہتے ہیں کہ جب تم نے جان لیا کہ جب عبادت میں شرک داخل ہو جاتا ہے تو اس میں فساد پیدا کر دیتا ہے اور عمل کو برباد کر دیتا ہے, اور شرک کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اوپر سب سے اہم فرض اسی چیز کی معرفت ہے, یعنی توحید اور شرک. آگے کہتے ہیں لعل اللہ ان يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. امید ہے کہ اللہ تم کو اس جال سے محفوظ رکھے جو کہ شرک ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کم تر کوئی گناہ ہو تو جسے چاہے گا بخش دے گا. فرماتے ہیں امید ہے اگر تمہارے پاس توحید کا علم ہے, شرک کا علم ہے, تو اب امید ہے. بغیر علم کی امید کیسے ہوگی؟ معرفت نہیں تو امید کس بنیاد پر امید کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو گڑھے کا علم ہے تو آدمی امید ہے کہ بچے گا, ایک آدمی بیماری جانتا ہے امید ہے کہ وہ علاج کرے گا, بیماری نہیں جانتا تو علاج کیسے کرے گا؟ ایک آدمی اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بدن میں بیماری ہے, ایک آدمی معلوم ہی نہیں اس کو کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے مجھ کو بھی لگ سکتی ہے, تو وہ آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام کرے گا, اسے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب تم اس علم کو حاصل کر لو, توحید کو سمجھ لو, شرک کو سمجھ لو, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جال سے محفوظ رکھے جو کہ شرک ہے. شرک ایک جالہ ہے جس میں آدمی پھنس جاتا ہے, اور اس میں پھنسنے والا بہت مشکل سے نکلتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا, اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کم تر کوئی گناہ ہو تو جسے چاہے گا بخش دے گا. تو یہاں پر کہتے ہیں نمبر ایک, دو باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں, یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک, شرک ایک شبکہ ہے, ویب, نیٹ, یہ کیا ہے؟ جالہ ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے, شیطان اسی میں انسان کو پھانستا ہے. سب سے پہلا بگاڑ انسانیت میں جو آیا وہ شرک ہی تھا. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنی قوم کے بڑوں کی عبادت میں لگا دیا, وہیں سے سارا بگاڑ شروع ہوا, ورنہ اس سے پہلے لوگ صحیح توحید پر تھے, اگرچہ عمل کے اعتبار سے بگاڑ بعض میں آیا, جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا, لیکن وہ عقیدے کا بگاڑ نہیں تھا, وہ عمل کا بگاڑ تھا. سب سے پہلا عقیدے کا بگاڑ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا, اور اس کی تفصیل آگے جا کر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جالہ ہے, اور وہ جالہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اور دوسری بات یہ بتلائی کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے, تو شرک کی برائی اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ. شرک ایک جالہ ہے, اس بارے میں قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے. سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے بارے میں بتلایا, اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں. اولیاء سے مراد کارساز ہیں, اولیاء بنا رکھے ہیں کارساز, بگڑی بنانے والے, سرپرست کاموں کے بنانے والے اولیاء, جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے, کاموں کا بنانے والا. آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے دروس میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے, ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مکڑی اس نے اپنا ایک گھر بنا لیا. اتخذت بیتا, مکڑی ایک گھر بناتی ہے جالہ, اور اس جالے میں مچھر مکوڑے آ کے پھنس جاتے ہیں اور وہ درمیان میں بیٹھی رہتی ہے, اور جیسے اس کو ارتعاش محسوس ہوتا ہے, کچھ حرکت محسوس ہوتی, جالے میں فوراً جا کر اس کو دبوچ لیتی ہے, اور اس میں جو پتنگے وغیرہ پھنس جاتے ہیں وہ ایسے پھنستے ہیں کہ نکل نہیں پاتے ہیں. تو گویا کہ شیطان کا ایک جالہ ہے, اور انسان خود آ کے اس میں پھنستا ہے, اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مکڑی کا گھر ہے, لیکن اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کمزور گھر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے ہیں. اس کو سمجھیں, مکڑی کا جالہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اس لیے اس میں پھنسنے والے پتنگے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں سے نکل نہیں پاتے ہیں, لیکن وہ پورا کا پورا گھر ایک جھاڑو سے صاف ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. پورا جو گھر ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے, اس کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے, ایک جھاڑو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں پھنسنے والوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو جو اس میں پھنستے ہیں مچھر مکھی پتنگے جو بھی اس میں پھنستے ہیں وہ نکل نہیں پاتے ہیں, تو ان کی نسبت سے تو بہت مشکل ہے, جالہ ہے جس میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو تو اس کی صفائی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. توحید سے انسان اپنے آپ کو مزین کرے تو شرک سے بچ سکتا ہے, اگر توحید کا علم اس کے پاس ہے تو پھر شرک سے وہ فوراً متنبہ ہو جاتا ہے, ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو الرٹ ہو جاتا ہے. اور علم اگر انسان کے پاس ہے تو وہ اس گھر کو بھی ڈھا سکتا ہے, مٹا سکتا ہے, اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے نبیوں نے کیا. قوموں کے اندر جب شرک آیا تو نبی آئے اور انہوں نے توحید کا علم عام کیا, اور اس توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں پھنسے ہوئے کو نکال دیا. اس علم کے ذریعے سے لوگ شرک سے نکل کر توحید کی طرف آئے. تو توحید کے پاس دلیل ہے, توحید کے پاس طاقت ہے, شرک کے پاس دھوکہ ہے, دلیل نہیں ہے. لہذا جب علم آ جاتا ہے تو پھر اس علم کی روشنی میں شرک برباد ہو جاتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مکڑی کا جالہ ہے, ایک جھاڑو سے اس کو صاف کر دیا جائے, اتنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر علم نہ ہو تو انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے تعلق سے مثال بھی دی ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح دی, اور اس میں انسان پھنستا ہے لیکن اگر علم اس کے پاس ہو تو اس سے بچ سکتا ہے. دوسری بات جو شیخ محترم نے یہاں پر کہی اور آیت بھی ذکر کی ہے وہ یہ کہ شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے بارے میں بتلا دیا کہ جو شرک میں مبتلا ہو اس کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر, اللہ تعالیٰ ہرگز بھی مغفرت نہیں کرے گا, ان یشرک بھی, اس گناہ کی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, وَيَغْفِرُ ہاں وہ مغفرت کرے گا. مَا دُونَ ذَلِكَ دُونَ ذَلِكَ دُونَ ذَلِكَ جو کمتر ہو. عربی زبان میں دُونَ ذَلِكَ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، ایک جو اس کے سوا ہے اور دو جو اس سے کمتر ہے. دُونَ کم کمتر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دُونَ ذَلِكَ دنا یا دنیا اسی پر سے لفظ ہے، نچلا نچلی سماء الدنیا نچلا آسمان. ما دون ذالک جو اس سے کمتر ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا. ہاں جو گناہ شرک سے کمتر ہے اس کی مغفرت لمن یشاء جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شرک کی مغفرت نہیں. دو شرک سے کم مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ مغفرت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی مشیت، اللہ کی مشیت کے تابع ہے. مشیت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر لفظ آیا یشا چاہنا. یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اللہ تعالی شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، شرک سے کمتر کوئی گناہ ہو جتنے چاہے گناہ کر لو اللہ معاف کرے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ ہے اللہ نے اس کے لیے شرط بتلائی ہے کہ شرک سے کمتر اگر کوئی گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا، چوری کی، شراب پیا یا کوئی اور گناہ، اللہ لمن یشاء ایسا گناہ کرنے والے اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کئی گناہ کے بارے میں آیا کہ جیسے ایک عورت ہے اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کیوں؟ وہ عورت شرک نہیں کرتی تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ زناکار عورت تھی، بدکار عورت تھی، گناہ تھا اس کا، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو پسند کیا، اس کی مغفرت کر دی. لیکن اس کے بالمقابل دوسری عورت دیکھیے، بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانے کو نہیں دیا، بلی بھوک سے مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کی اللہ نے بخشش کی، دوسرے کی بخشش نہیں کی. اس عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ شرک کی وجہ سے جہنم میں گئی، بلکہ کہا گیا کہ وہ بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. غور کریں، کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں جا رہی ہے اور بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی توحید کے باوجود اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، اس کی توحید کے باوجود وہ جہنم میں گئی. کون سا گناہ؟ جانور کو ستانا، اس کی وجہ سے ایک جانور مر گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام میں جانوروں کی زندگی کی بھی قیمت ہے، تو انسان کی زندگی کی کتنی قیمت ہوگی، غور کریں. تو یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ جو شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا، چاہے گا اس کو سزا دے گا، یعنی اس کے بچنے کی پاسبلٹی ہے، گناہگار سزا پائے گا، قانون تو یہ ہے. لیکن اگر وہ گناہ شرک نہ ہو تو اللہ اپنی طرف سے بخش دے، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اگر شرک کا گناہ ہے یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. کوئی آدمی یہ کہے لیکن اللہ چاہے تو وہ بھی تو معاف کر سکتا ہے نا، ہم کہیں گے دیکھیے اللہ کی قدرت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ الگ ہے. اللہ چاہے تو سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خبر دے دی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا کا مطلب نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بدلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. ما یبدل القول لدی، اللہ نے کیا فرمایا ہے سورہ قاف میں؟ اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بتلا دیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا کا مطلب نہیں کرے گا. ایک انسان شرک پر مرے اس کی مغفرت نہیں ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ جانتا ہو شرک کو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرک کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو مشرک نہیں بول سکتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہے تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا. آپ ان کو مشرک اور کافر نہ بولیں، یہ بہت احتیاط کرنا چاہیے. جس کو معلوم نہیں اس پہ فتویٰ نہ داغیں، جس کو معلوم نہیں اس کے بارے میں، بلکہ کسی کے بارے میں آپ کو فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے مکلف کیا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا جتنے فتوے دیے اتنی نیکیاں؟ نہیں، آپ سے پوچھ ہونے والی نہیں. اس کو آپ علماء کے حوالے کریں، کون مشرک ہے، کون کافر ہے، کون مرتد ہے، آپ علماء کے حوالے اس کو کریں، آپ فیصلے نہ دیں. اسی لیے بعض اوقات بعض نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نانا وہ درگاہوں پہ جاتے تھے اور بزرگوں کی نظر و نیاز کرتے تھے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ نہ کریں، کیونکہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہونے والی. تو کیا؟ یاد رکھیں، وہ بیچارے مسلمان تھے، اسلام کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو کسی مولوی نے بتایا نہیں، کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی درس انہوں نے نہیں سنا. آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آج آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، دروس کا ایک سلسلہ ہے، ان کے زمانے میں وہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں جانا، ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ کرنا اسلام ہے، اس سے جنت ملتی ہے. تو انہوں نے دین سمجھ کے اس کو کیا، ان کے پاس صحیح بتانے والا کوئی گیا نہیں. لہذا وہ اسلام کو مانتے تھے، آپ ان کو اللہ کے حوالے کریں اور ان کو اسلام ہی میں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اسلام سے باہر کب ہوتا ہے؟ جب جانتے بوجھتے شرک اور کفر کرے، جانتے بوجھتے، نالج کے بعد. علم نہیں ہے آپ اس کو مشرک مت بتائیے. ہاں، جو اسلام کا کلمہ پڑھے نہیں ہے، جو اسلام سے باہر ہیں، آپ ان پر یہ بات فٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو ان کو مسلمان آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مسلم نہیں ہے. مسلم کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، وہ مسلمان ہے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے، جانتے بوجھتے کرتا ہے، تو اسلام سے باہر ہوگا. جانتے بوجھتے نہیں کرتا ہے تو اسلام سے باہر نہیں ہوگا. اس کو سکھایا جائے گا. اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، اس کو آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں، شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہو تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا. ایک حدیث قدسی میں یہ بات ہم کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو قرآن میں نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی مصحف میں نہیں لکھی جاتی ہے، اور قرآن مصحف میں لکھا جاتا ہے. حدیث قدسی نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے. حدیث قدسی ہر حرف پر 10 نیکیاں، اس کا وعدہ نہیں، لیکن قرآن ہر حرف پر 10 نیکیاں، یہ وعدہ ہے. حدیث قدسی میں صحیح بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں صحیح ضعیف نہیں ہے. قرآن قرآن ہے، متواتر ہے، معتبر ہے، لیکن حدیث قدسی ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ فرق علماء نے ذکر کیے ہیں. حدیث قدسی مصحف میں لکھی جاتی ہے، اس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ نہیں ہے، اور اس میں صحیح اور ضعیف دونوں ہوتے ہیں. تو یہ فرق یاد رکھیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا حدیث قدسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی اے انسان، یا ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو اتیتنی، اتیتا تو آئے، اتیتنی میرے پاس آئے. آپ دیکھیے عربی زبان کتنی عمدہ ہے، لو اگر، لو کے معنی ہوتے ہیں اگر. اتیتنی یہ ہے اتیت اور نی دونوں ہیں. اتیت کا مطلب ہوتا ہے تو آئے، اتیتنی میرے پاس. تو آپ دیکھیے ایک لفظ میں اتنا بڑا جملہ ہوتا ہے، اتیتنی تو میرے پاس آئے. لو اتیتنی بقراب الارض زمین بھر کے خطائیں لے کر آئے، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر کے گناہ تیرے کیے ہوئے ہوں تو نے، اور ان گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن تو مجھ سے ملے، زمین بھر کے گناہ تو نے کی، اتنے گناہ کے زمین میں بکھیرے جائیں تو پوری زمین آلودہ ہو جائے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ لے کر بھی تو قیامت کے دن میرے پاس آئے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تم مجھ سے ملے تو اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، یعنی تیری موت اس حال میں نہ ہوئی ہو کہ تم شرک تھا، تیری موت توحید پر ہوئی. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے گناہ لے کر تو آیا ہے میرے پاس اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملاقات کروں گا. تو چاہے زمین بھر کے گناہ لے کر آ، یہ ممکن ہے کہ ان سارے گناہوں کے بقدر مغفرت میں تجھ سے میں تیری کروں، یعنی تیرے سارے گناہوں کو میں بخش دوں، یہ ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئا. تو معلوم ہی ہوا کہ ایک انسان کا خاتمہ اگر توحید پر ہو لیکن گناہ کے ساتھ ہو، اس حدیث میں کیا بتایا گیا سمجھیں، خاتمہ آدمی کا ہوا مر گیا، کیسا مرا؟ توحید پر مرا. کیوں معلوم پڑا یہ؟ کیسے معلوم پڑا؟ لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، یعنی توحید پر تو مرا، لیکن تیرا حال کیا ہے؟ تیری خطائیں ہیں. کتنی خطائیں ہیں؟ زمین بھر کے ہیں، زمین بھر کے تیرے گناہ ہیں. تو اگر تو توحید پر مرے اور زمین بھر کے تو نے گناہ کیے ہوں تو یہ ممکن ہے کہ میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں، یعنی میرے پاس تیرے سارے گناہوں کی مغفرت ہے، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بھی اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے. دیکھیے اس حدیث کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر، یہ صحیح الجامع جہاں بھی آپ کو دکھائی دے اس سے مراد ہے صحیح الجامع الصغیر، یہ کتاب امام السیوطی کی ہے. کون سی کتاب؟ الجامع الصغیر. لیکن اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تحقیق کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، صحیح الجامع الصغیر اور ضعیف الجامع الصغیر. کس نے؟ شیخ ناصر الدین الالبانی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس دور کے، اور سلفی منہج کو عام کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لوگ جب حدیث کے بارے میں صحیح ضعیف کو تقریباً گویا کہ بھول چکے تھے اور عوام میں تو چیز بالکل بھی مفقود تھی، انہوں نے حدیث کے علم کو عام کیا کہ حدیث میں صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے، اور بہت محنت کر کے کئی کتابیں انہوں نے لکھی جس میں حدیثوں کے مجموعے جمع کیے ہیں. صحیح الجامع الصغیر اور ضعیف الجامع الصغیر تقریباً 14,000 حدیثیں ہیں دونوں کتابوں میں، اور انہوں نے دونوں کو الگ کر کے صحیح اور ضعیف کی تقسیم کی تاکہ لوگ صحیح حدیثوں سے فائدہ اٹھائیں اور ضعیف سے بچیں، اور ایسی کئی کتابیں حدیث کے میدان میں ان کی ہیں. اور اسی طرح سے منہج کیا ہونا چاہیے، صحیح منہج کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارا صحیح منہج ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو شیخ البانی کی کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر، اس کا حوالہ بار بار آپ کو دکھائی دے گا. اصلاً کتاب کس کی ہے؟ امام جلال الدین السیوطی، ان کی کتابیں, یہ بھی عالم گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کے کئی مجموعے جمع کیا, بہت خدمت حدیث کے میدان میں کی ہے. اگرچہ ان کی بعض چیز ایسی ہیں جو ملاحظات اس میں ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہیں, لیکن علماء نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے. تو یہ سید جامع صغیر میں حدیث موجود ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث تین قسم کی ہوتی ہے, صحیح اور حسن اور ضعیف. صحیح ایک دم پختہ معتبر حدیث, حسن معتبر حدیث, اتنی پختہ نہیں لیکن معتبر, ضعیف معتبر نہیں. تو ضعیف حدیث سے دین کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے, لیکن صحیح اور حسن حدیث, اس سے دین کی بات, عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے, احکام بھی ثابت ہوتے ہیں. تو معتبر حدیث کی دو قسمیں ہیں, صحیح اور حسن, اور غیر معتبر, انآتھینٹک, اس کی کیا قسم ہے؟ ضعیف. ضعیف کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن ان ساری حدیثوں کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو ضعیف دلیل نہیں بنتی ہے اور صحیح اور حسن دلیل بنتی ہے. بہرحال تو یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے, اور اس آیت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. تو یہاں پر ایک شبہ ہے کہ ایک آدمی نے پاسٹ میں اگر شرک کیا ہو اور توبہ کی, پھر توحید پر جیا اور توحید پر مرا, تو پریکٹیکلی اس نے شرک تو کیا, تو کیا وہ بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہے گا؟ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو آج ہماری 70 سال کی عمر ہو گئی اور ہم نے زندگی میں بہت شرک کیا, ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں حدیث کیا بتلا رہی ہے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. اس سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت کس بارے میں ہے, موت. ایک انسان زندگی بھر شرک کرتا تھا, 70 سال کی زندگی اس کو ملی, اور اپنی زندگی کے آخری دن میں ہوش حواس اس کے باقی تھے, اس کو کسی آدمی نے نصیحت کی, دیکھو بھائی تم زندگی بھر شرک کرتے رہے, اب موت کبھی بھی آ سکتی, بھروسہ نہیں, اتنی عمر ہو گئی تمہاری, توبہ کرو, توحید پہ آؤ, شرک کا انکار کرو. اس نے کہا بتائیے کیا شرک ہے کیا توحید ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ شرک ہے توحید ہے, مانو. اس نے کہا ٹھیک ہے, آج سے میں نے سارے شرک کا انکار کیا اور میں مانتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ساری عبادتوں کا حقدار ہے, اللہ کے ساتھ شرک منع ہے, میں اس کو مانتا ہوں. اور اسی دن شام کو وہ مر گیا. زندگی بھر شرک کرتا تھا 70 سال کی عمر, لیکن پھر موت کے وقت جب تک ہوش و حواس باقی تھے اس نے اس حال میں توحید کو قبول کیا, شرک کا انکار کیا. تو اس کا خاتمہ کس پر ہوا, توحید پر یا شرک پر؟ توحید پر. زندگی بھر کا شرک کوئی بات نہیں, خاتمہ کس پر ہوا؟ خاتمہ توحید پر ہوا. حدیث میں کیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا مدار خاتمے پر ہے, اعمال کا مدار خاتمہ. آدمی کا خاتمہ اگر صحیح ہے, توحید پر ہے, تو سارے اعمال قبول ہوں گے, اور اگر خاتمہ شرک پر ہے سارے اعمال رد ہوں گے. اس کے اور بھی معنی ہے لیکن یہ معنی یاد رکھیں. تو یہاں پر اصل بات یہ خاتمے کی ہے, خاتمہ اگر توحید پر ہے بچے گا, خاتمہ اگر شرک پر ہے مغفرت نہیں. تو اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری وقت میں ان کے پاس گئے اور آخری وقت میں ان کے سامنے توحید کو پیش کیا, تو معلوم ہوا کہ اگر وہ مان لیتے تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی. زندگی بھر کا شرک اس کے باوجود اگر موت کے وقت اس کو مان لیتے تو مغفرت کا امکان تھا. لہذا یہ آیت ایک اعتبار سے ڈر والی بھی ہے اور ایک اعتبار سے امید والی بھی ہے. ڈر والی کیسے, اگر شرک پر خاتمہ ہوا تو مغفرت کبھی 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 نہیں ہوگی, یہ ڈر ہے اس میں کہ اگر ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں مغفرت کا امکان ختم. لیکن امید اس میں ہے کہ ایک انسان نے شرک کیا ہو یا بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, اور شرک سے پر اس کا خاتمہ نہ ہو، توحید پر اس کا خاتمہ ہو تو اس کی مغفرت کی امید ہے، اس کی مغفرت کی امید ہے۔ تو امید اس اعتبار سے کہ تو اگر شرک سے بچے تو بقیہ گناہوں کی مغفرت کا امکان پاسبلٹی ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر تو شرک پر مرا اور بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں کی ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ایک بہت بڑی بات ہم کو آج کے درس میں معلوم ہوئی، اور شیخ محترم آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَتِ أَرْبَعِ قَوَاعِدِ، اور یہ سارا جو معاملہ ہے توحید اور شرک کا، توحید اور شرک کو سمجھنا، کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَتِ أَرْبَعِ قَوَاعِدِ، شرک کی اہمیت کیا ہے، شرک کے بارے میں سنگینی کیا ہے، اور توحید کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تجھ کو سمجھ میں آئے گا کیسے؟ جب تجھ کو چار قاعدے سمجھ میں آ جائے۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَتِ أَرْبَعِ قَوَاعِدِ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، کہتے ہیں اور یہ چار چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے کہ ایک انسان شرک سے بچ کے توحید پر خاتمہ اس کا ہو، ایک انسان شرک سے بچ کے توحید پر مرے۔ یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف شرک سے بچنے اور توحید کا اہتمام کرنے کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ کہتے ہیں یہ چیز چار چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ چار قاعدے ہیں، یہ جو کتاب ہے اسی بارے میں ہے کہ توحید اور شرک کے بارے میں تفصیل اگر جاننا ہے اور اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ، اس کی صحیح معرفت اگر تجھ کو چاہیے تو چار قاعدے تجھ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر یہ چار قاعدے تجھ کو معلوم نہیں ہیں تو صحیح طور سے تو توحید اور شرک کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا، اور اگر تو نہیں سمجھ پایا تو اہتمام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا، اور ممکن ہے کہ تو شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ جانے کہ میں شرک میں ہوں۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ چار قاعدے تجھ کو سیکھنے پڑیں گے۔ اور عربی زبان میں قاعدہ کہتے ہیں بنیاد۔ قرآن میں اللہ نے سورہ البقرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، آیت نمبر 127 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ نے فرمایا اور جب ابراہیم اور اسماعیل یرفعو اٹھا رہے تھے، اونچی کر رہے تھے، القواعد من البیت، گھر کی بنیادوں کو، گھر کی دیواروں کو، کون سا گھر؟ اللہ کا گھر، کعبہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور بنیاد سے اوپر دیواریں اٹھا رہے تھے، تو اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری اس نیکی کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، نیتوں کا جاننے والا ہے۔ یقیناً تو کیا ہے؟ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور پریشانی کا جاننے والا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور اقوال کو سنتا ہے، احوال کو جانتا ہے، انسان کے اقوال ہیں اور احوال ہیں۔ آپ اپنے اقوال کسی کے سامنے میں بہت پریشان ہوں، لیکن آپ کی تکلیف آپ کو معلوم ہے، سن رہا ہے وہ آدمی، کہہ رہا اچھی بات ہے بھائی، آپ بھروسہ رکھیں، امید رکھیں، لیکن آپ کی حالت وہ جانتا نہیں ہے، ہاں با آپ کی بات سن رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ہمارے حالات، ہماری کنڈیشن، ہماری سچویشن، ہمارے احوال کو بھی جانتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ امام السیوطی، ابھی آپ نے نام سنا ان کا، کہتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر الجلالین، کہتے ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد، قواعد کہتے ہیں الاسس او الجدر، عربی زبان میں قواعد آتا ہے لفظ، اسس اساس، بنیاد کے لیے، بنیاد کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں مؤسس، بنیاد رکھنے والا، الاسس وال او الجدر، جدر جدار، دیوار کو کہتے ہیں، تو بنیاد سے دیوار اوپر اٹھائی جاتی ہے، تو بنیاد کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ، قاعدہ، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے قواعد، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ بنیادی اصول جس پر باقی چیزیں بیس، جن کا جن پر دوسری چیزوں کا مدار ہو۔ تو شرک اور توحید کے سارے معاملے کا مدار ان چار چیزوں کے جاننے پر ہے۔ اس سے اس کتاب کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ چار باتیں ہیں جن کے سمجھے بغیر ہم توحید اور شرک کا معاملہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس پورے توحید اور شرک کے معاملے کا مدار اور بنیاد ان چار اصولوں اور قاعدوں پر ہے جن کو ہم اگلے دروس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم مزید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور توحید کا اہتمام کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں ہم سیکھیں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔